السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
پشاور ہائی کورٹ نے فوجی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ صوبائی دارالحکومت سے محمود شمیم شاہد تفصیلات کا دربار۔
جنوبی ایشیا،
بھارت دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں مصر کے ساتھ سیکورٹی رشتوں کو فروغ دینے کا خواہش مند۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، امریکی اور یورپی بازار حصص میں منگل کے روز اضافہ ہو گیا جبکہ حالیہ دنوں میں مندی دیکھی گئی تھی، حالانکہ چین سمیت ایشیائی منڈیوں میں مندی نظر آئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے جرم میں فوجی عدالت سے ایک قیدی کو سنائی گئی سزائے موت پر عمل درآمد معطل کر دیا ہے۔ عدالت عالیہ کے 2 رکنی بینچ نے منگل کو سماعت کے بعد مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد معطل کرنے کا حکم دیتے ہوئے وفاقی حکومت، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ اور مالاکنڈ میں فوج کے جنرل آفیسر کمانڈنگ سمیت دیگر متعلقہ حکام کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات بتاتے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان کے ایک اعلیٰ عدالت نے دہشت گردی کے جرم میں فوجی عدالت سے ایک قیدی کو سنائی گئی سزائے موت پر عمل درآمد معطل کر دیا ہے۔ حیدر علی نامی مجرم کے والدین نے پشاور ہائی کورٹ میں فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست جمع کروائی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ 2009 میں جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس کی عمر 14 سال کے قریب تھی۔ عدالت عالیہ کی 2 رکنی بینچ نے منگل کو سماعت کے بعد مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد معطل کرنے کا حکم دیتے ہوئے وفاقی حکومت، سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ اور ملکن میں فوج کے جنرل آفیسر کمانڈنگ سمیت دیگر متعلقہ حکام کو نوٹسز جاری کیے۔ درخواست گزار کے وکیل اجمل خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
27 جون 2015 تک ان کے والدین کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے یا کہاں ہے۔ تھرو میڈیا ان کو پتہ چلا 27 جون 2015 کو، تو انہوں نے ہیبیس کارپس پیٹیشن فائل کی پشاور ہائی کورٹ منگورا بینچ میں، جس کو مسٹر جسٹس حیدر علی صاحب نے الاؤڈ کیا اور انٹرم ریلیف میں ان کو وزیٹیشن رائٹس کا حق دیا گیا۔ اور تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ ان کو کنوکشن سینٹینس ہوئی ہے ڈیتھ ملٹری کورٹ سے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ان پہ چارجز کیا ہیں، ان کا ٹرائل کب ہوا، کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، ان کے خلاف وٹنیسز کون تھے۔
حیدر علی کے والدین نے گزشتہ ہفتے عدالت عظمیٰ میں بھی اپنے بیٹے کی سزائے موت کے خلاف درخواست دائر کی تھی، جسے سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا اس ضمن میں پہلے ذیلی عدالتوں سے رجوع کیا جائے۔ مجرم کے والدین کا موقف ہے کہ 2009 میں ان کے بیٹے کو سیکورٹی فورسز نے گرفتار کیا، لیکن اس کے بعد سے انہیں حیدر علی کی حدود اربع کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور حال ہی میں انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ضلع لوئر دیر کے تمرگرہ جیل میں بند ہے اور اسے فوجی عدالت کی طرف سے موت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ رواں سال کے اوائل میں پاکستان کی پارلیمان نے آئین میں 21 ترمیم کی منظوری دی تھی، جس کے بعد دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بتا چکے ہیں کہ اب تک 28 مجرموں کو فوجی عدالتوں سے سزائے سنائی جا چکی ہے، جبکہ 46 کے خلاف مقدمات زیر سماعت ہے۔ فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھی، لیکن رواں ماہ کے اوائل میں عدالت عظمیٰ نے انہیں مسترد کرتی ہوئی ان عدالتوں کے قیام کو برقرار رکھا تھا۔ حکومتی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں صرف 2 سال کی مدت کے لیے قائم کی گئی ہے اور بہت محتاط اور شفاف طریقے سے مقدمات کو ان عدالتوں میں سماعت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جبکہ مقدمات کی کارروائی میں نہ صرف ملزمان کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جا رہا ہے بلکہ ان سزاؤں کے خلاف انہیں اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وزیرستان کی شوال وادی میں پاکستانی چیک پوسٹ پر عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 5 فوجی اور 6 حملہور ہلاک ہو گئے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائیوں میں تیزی کے بعد گزشتہ دو روز کے دوران عسکریت پسندوں کی طرف سے فوجی اہلکاروں پر حملوں میں تیزی آئی ہے۔ پیر کی شام اور منگل کی صبح وزیرستان میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ اور اس کے بعد مسلح جنگجوؤں کے ایک چوکی پر حملے میں ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت کم از کم 5 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ منگل کی صبح جنوبی وزیرستان کے علاقے لدہ میں مشتبہ دہشت گردوں نے فوج کی ایک چوکی پر حملہ کیا جس سے کم از کم 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ واقعے کی مزید تفصیلات حاصل نہیں ہو سکی ہیں اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ منگل کو ہی فوج نے شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے کارروائی کی جس میں فوجی حکام کے مطابق متعدد مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کے ٹھکانے اور اسلحے کا ایک ذخیرہ تباہ کر دیا گیا۔ ایک روز قبل اسی علاقے میں عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 2 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستانی فوج نے گزشتہ سال جون سے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے جس میں حکام نے 90% علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا بتایا ہے۔ گزشتہ ہفتے فوج نے جنگلات سے ڈھکے اور دشوار گزار علاقے شوال میں بھرپور زمینی کارروائی بھی شروع کی تھی جہاں انہیں اب بھی عسکریت پسندوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کرتی آئی ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بدھ کے روز ایک امریکی شہری مارک سیگل راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کیس کے سلسلے میں شہادت دیں گے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
امریکی شہری مارک سیگل پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں بدھ کو ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے، جس کے بعد وکیل دفاع اس پر جرا کریں گے۔ اس مقصد کے لیے واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کا احاطہ قرار دیا جائے گا، جہاں مارک سیگل اپنا بیان دیں گے، جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد ایوب مارتھ راولپنڈی میں ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان سنیں گے۔ وکیل استغاثہ اظہر چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدھ کو 7:30 بجے شام میں مارک سیگل کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، جس کے بعد اس پر جرا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف کی حد تک یہ بہت اہم بیان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مارک سیگل کے بیان کے بعد مزید 8 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ مارک سیگل کو بینظیر بھٹو قتل کیس میں اہم گواہ تصور کیا جاتا ہے۔ جناب سیگل کا دعویٰ ہے کہ 25 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کو ان کی موجودگی میں ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ ان کے بقول ٹیلی فون سننے کے بعد بینظیر بھٹو نے انہیں بتایا کہ یہ کال اس وقت کے صدر پرویز مشرف کی طرف سے کی گئی تھی، جس میں مبینہ طور پر بینظیر بھٹو کو خبردار کیا گیا تھا کہ پاکستان میں ان کے تحفظ کا دار و مدار ان کے پرویز مشرف سے تعلقات کی صحت پر ہوگا۔ مارک سیگل کے بقول اسی سال اکتوبر میں بینظیر بھٹو نے انہیں ایک ای میل بھی بھیجی تھی، جس میں انہوں نے اپنے عدم تحفظ کے احساس کا اظہار کیا تھا۔ مارک سیگل نے اس سے پہلے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا۔ بینظیر بھٹو 2007 میں 8 سالہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس آئی تھی۔ راولپنڈی کے معروف مقام لیاقت باغ میں 27 دسمبر 2007 کو ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد جب وہ واپس روانہ ہوئیں تو ایک بم دھماکے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ سابق صدر پرویز مشرف بینظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے خود پر لگائے گئے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے یہ کہتے رہے ہیں کہ بینظیر بھٹو کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، اور جلسے سے خطاب کے بعد جب وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں خودکش بمبار نے نشانہ بنایا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ
rnn.fm اور urduvoa.com۔
امریکی اور یورپی بازار حصص میں منگل کے روز اضافہ ہو گیا، جبکہ حالیہ دنوں میں مندی دیکھی گئی تھی۔ حالانکہ چین سمیت ایشیائی منڈیوں میں مندی نظر آئی۔ نیو یارک کے بازار پہلے 2 گھنٹے کی ٹریڈنگ میں 2% اوپر چلے گئے۔ یورپ کے اہم سٹاکس کی شرح میں شام کی ٹریڈنگ میں اضافہ ہوا اور فرینکفرٹ مارکیٹ 5% اوپر چلی گئی۔ چین کی مرکزی بازار حصص شنگائی کمپوزٹ میں منگل کے روز بھی شدید مندی کا رجحان رہا اور گزشتہ 8 ماہ کے دوران سب سے کم شرح 7.6% پر بند ہوا۔ حالیہ دنوں میں چین کی معیشت کے بارے میں خدشات نے عالمی منڈیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تاہم ایشیا کی منڈیوں میں بشمول ہانگ کانگ کی ہینگ سینگ انڈیکس میں قدرے بہتری آئی ہے۔ اس بارے میں بل آئید کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گل۔
گزشتہ 1 سال کے دوران چین کی مرکزی اسٹاک مارکیٹ شنگھائی اوپر تلے ہوتی رہی ہے۔ حالانکہ چین کی معیشت میں سست روی کی علامات ظاہر ہوتی رہی ہیں، تاہم منگل کے روز یہ ٹھیک اسی سطح پر بند ہوئی جہاں 1 سال پہلے تھی۔ اس سال جون میں جب تنزلی کا رجحان شروع ہوا تھا، تب چین کی حکومت نے معیشت کو متحرک رکھنے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹیں دور کر دی تھیں، تاہم یہ کمک صرف جولائی اور اوائل اگست تک ہی چل سکی۔ لیکن اب حکومت بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے سرمایہ کار فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ ایک معمر سرمایہ کار جن کا خاندانی نام گاؤ ہے نے بتایا کہ یہ حکومتی رجحان خاصا فکر مند کرنے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا، چین کے بازار حصص میں دیگر عالمی منڈیوں کی نسبت زیادہ تیزی سے مندی دیکھنے میں آ رہی تھی، اور جب دیگر منڈیاں ذرا کم تیزی سے گر رہی تھیں، تب چین کی منڈی 8-10% کی شرح سے گر رہی تھی۔ عام لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ منڈی سے اپنے ہاتھ پیچھے نہ کھینچے۔ منگل کے روز شنگھائی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر 6% سے زائد کمی دیکھی گئی۔ تاہم ایشیا کے دیگر بازار حصص میں گزشتہ روز کی نسبت بہتری آئی ہے۔ جاپان میں کاروباری دن کا آغاز 4% کی گراوٹ سے ہوا، لیکن بعد ازاں اس میں بہتری آئی اور یہ شرح 1% تک آ گئی۔ ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج میں پیر کے مقابلے میں بہتر طور پر کاروباری دن کا آغاز ہوا۔ پیر کو نیو یارک کے بازار حصص میں بھی کاروبار کے آغاز پر مندی رہی، لیکن یہ مارکیٹ بند ہونے تک بتدریج بہتر صورتحال اختیار کر گئی۔ چین کے معاشی مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کے باعث دنیا بھر کے بازار حصص میں شدید مندی جاری ہے، جس کے باعث سرمایہ کاروں کے کھربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی مسلسل گراوٹ کا شکار ہیں، جبکہ دیگر اشیاء اور اجناس کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے۔ پیر کو شنگھائی اسٹاک ایکسچینج 8.5% نقصان پر بند ہوا، جو 2007 کے بعد ایک روز میں حصص کی قیمتوں میں آنے والی ریکارڈ کمی ہے۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ عالمی منڈیوں میں مندی کے حالیہ رجحان کی بنیادی وجہ چین کی شرح نمو میں حالیہ کمی اور چینی اسٹاک مارکیٹوں کی غیر یقینی صورتحال ہے، جہاں حکومت کی مداخلت اور انتظامات کے باعث حصص کی قیمتیں حالیہ برسوں کی کم ترین سطح پر جا پہنچی ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ چین کی جانب سے اپنی کرنسی یوان کی قدر میں کمی اور اس سے بین الاقوامی اسٹاک ایکسچینجز میں پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کو 50 کھرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہنگری میں پولیس نے منگل کے روز کہا ہے کہ ایک ریکارڈ تعداد میں تارکین وطن ان کے ملک میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ اندازاً ہزارہ افراد اسی راستے سے مزید داخل ہو رہے ہیں۔ ہنگری نے 2015 میں 1 لاکھ سے زیادہ تارکین کا اندراج کیا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں دگنی تعداد ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 2100 افراد نے پیر کے روز سرحد پار کی، جو کسی ایک دن میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر نے ایک امن معاہدے پر دستخط کے لیے اتفاق کیا ہے، جو ملک کی 20 ماہ پر جاری خانہ جنگی کو ختم کرانے کے لیے ہے۔ وائس آف امریکہ کو موصول ہونے والے ایک خط کے مطابق مشرقی افریقی بلاک ایگارڈ کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ بدھ کے روز جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں طے پائے گا۔ ملک میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایگارڈ مسٹر کیر کی حکومت اور ان کے سابق نائب ریک مارچار کی قیادت میں باغیوں کے درمیان ثالثی کر رہا ہے۔ امریکہ نے دونوں کی جانب کے لیڈروں کو دھمکی دی تھی کہ اگر جنگ کے خاتمے کے لیے پیش رفت نہ کی گئی تو ان کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ ترکی نومبر کی پہلی تاریخ کو پارلیمانی انتخابات کرائے گا۔ یہ بات ملک کے الیکشن بورڈ کے چیئرمین نے منگل کے روز ایک اعلان میں کہی۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب ایک روز قبل صدر رجب طیب اردوان نے باضابطہ طور پر نئے پارلیمانی انتخابات کی درخواست کی۔ ان کی جماعت پی کے کے کو جون میں 2002 کے بعد پہلی مرتبہ اکثریت سے شکست ملی اور اپوزیشن کے ساتھ حکمران اتحاد تشکیل دینے کے لیے 2 ماہ پر مشتمل مذاکرات ناکام ثابت ہوئے۔ منگل کی روز ہی مسٹر اردوان نے وزیر اعظم احمد داوتوغلو سے نومبر کے انتخاب سے قبل عارضی طور پر کابینہ تشکیل دینے کی درخواست کی تھی۔ جمعرات کے روز عرب لیگ کا ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں ایک علاقائی ملٹری فورس بنانے کے لیے اقدامات پر غور کیا جائے گا، جس کا مقصد لیبیا کو داعش کے خلاف لڑائی میں مدد دینا ہے جو اس جنگ زدہ ملک کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کی حیدر مردوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسے کسی بھی فورس کو چیلنج کی بھرمار کا سامنا ہوگا۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ولكن اذا كانت الاسلحه او قد زودنا باسلحه يعني من جهات
پیر کے روز لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر خلیفہ ہفتر نے داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں ان کی فوج کی مدد کے لیے ہتھیاروں اور تربیت کے لیے اپیل کا اعادہ کیا۔ گزشتہ ہفتے عرب لیگ نے اس اپیل کا جواب دینے کا وعدہ کیا تھا۔ قاہرہ میں سیاسی تجزیہ کار حشام قاسم کہتے ہیں کہ مشرق وسطی اور افریقہ کے کچھ حصوں کو سیکیورٹی کی بہت ضرورت ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ بظاہر اس علاقے کے باہر ملیشیاؤں کو یہ سیکیورٹی فراہم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چنانچہ عرب لیڈروں کے پاس مداخلت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قاسم کہتے ہیں
There is no option now but to create this force because it's not simply Libya. This is a terror belt that is extending from West Africa.
اب اس کے سوا کوئی متبادل نہیں کہ یہ فورس قائم کی جائے، کیونکہ یہ محض لیبیا نہیں، یہ دہشت گردی کی پوری پٹی ہے جو مغربی افریقہ سے دور افغانستان تک بلا روک ٹوک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب لیگ کی کوئی فورس بنانا مشکل ہوگا کیونکہ اس کے کچھ رکن ممالک اندرون ملک عدم تحفظ سے نمٹنے کے لیے اپنے فوجی وسائل بچا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصر کو قیادت کرنا ہے اور اس کی فوج دیگر ممالک سے لڑنے کے لیے تیار کی گئی ہے، نہ کہ بغاوتوں سے۔ اردن اس فورس کی قیادت کرنے والا ایک اور ملک ہے۔ سیاسی تجزیہ کار لبیب کمہاوی کہتے ہیں کہ اگر لیبیا کی فورس کو اسلحہ اور تربیت کی فراہمی ناکام رہتی ہے تو جن ممالک کو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ براہ راست مداخلت کر سکتے ہیں، تاہم وہ کہتے ہیں کہ لیبیا کی خانہ جنگی ختم کیے بغیر کوئی کامیابی حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ لیبیا کے لوگ ایک دوسرے سے لڑنے پر مصر ہیں، یہ ایک بڑی سنگین رکاوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لیبیا کے لوگ داعش کے خلاف، جسے وہ ایک غیر ملکی حملہ آور سمجھتے ہیں، متحد ہوں، مگر ملک کے بہت سے دھڑوں کو آپس کی لڑائی بند کرنا ہوگی تاکہ وہ ایک مضبوط فوج تیار کر سکیں جو انتہا پسندی کو کچلنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے سائنس، ثقافت اور تعلیم یونیسکو کی سربراہ نے کہا ہے کہ شام میں قدیم پلمائرا کے آثار قدیمہ کو شدت پسند داعش کے ہاتھوں تباہ کیا جانا ایک جنگی جرم ہے۔ اطلاعات کے مطابق شدت پسندوں نے اتوار کو بلشامین کے 2000 سال پرانی عبادت گاہ کے آثار کو تباہ کر دیا تھا، جبکہ اس سے ایک ہفتہ قبل ہی انہوں نے دہائیوں تک پلمائرا کے آثار قدیمہ کی دیکھ بھال کرنے والے ماہر خالد اسد کا سر قلم کر دیا تھا۔ یونیسکو کی سربراہ ارینا بوکھووا کہتی ہیں کہ پلمائرا کا فن اور تعمیرات متعدد تہذیبوں کا مظہر ہے، یہ شام کی تاریخ کے بہت سے مدارج کی علامت ہے۔ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ انہیں اپنے ادارے کی اہلیت پر اعتماد ہے اور یقین کر سکیں کہ ایران ایک عشرے سے زیادہ پہلے جوہری ہتھیار بناتا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ تکنیکی طور پر مضبوط ہے اور آئی اے ای اے کے تحفظاتی اقدامات کے مطابق ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس نے پچھلے ہفتے کہا کہ آئی اے ای اے اور تہران کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ایران کو اجازت دے گا کہ وہ اپنے ملکی انسپیکٹروں کے ذریعے پارچین کی خفیہ جوہری تنظیم کی تحفظات کر سکیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے نئے انتظامی اقدامات اور دیگر ایسی کوششوں کا اعلان کیا ہے جن کا مقصد مکان مالکان اور کاروباری افراد کے لیے ماحول دوست توانائی میں سرمایہ کاری کو آسان بنانا ہے جو ماضی میں غیر فعال یا ناقابل استعانت رہی ہیں۔ جیف کلسٹر کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سعدیہ اسد.
صدر اوباما پیر کی رات امریکہ کی جنوب مغربی ریاست نوئیڈا کے شہر لاس ویگس میں صاف توانائی کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے.
This is not and should not be a Republican versus Democratic issue. This should be an issue that can bring everybody together.
صدر اوباما نے کہا کہ یہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہونا چاہیے جو سب کو قریب لا سکے. اگر آپ ترقی پسند ہیں تو آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اگر آپ آزاد خیال ہیں تو آپ کو اس کی پرواہ ہونی چاہیے. اور اگر آپ کچھ رقم محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے. اور اگر آپ اپنے بچوں اور ان کے بچوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پر توجہ دینا ہوگی. یہ الفاظ تھے امریکی صدر باراک اوباما کے. صدر اوباما نے مزید کہا کہ عشروں سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ قابل تجدید توانائی کی کوئی اقتصادی یا معاشی حیثیت نہیں، لیکن آج کے دور میں یہ بات درست نہیں ہے. صدر کی جانب سے جن اقدامات کا اعلان کیا گیا ان میں فیڈرل ہاؤسنگ ایڈمنسٹریشن کے نئے اصول بھی شامل تھے، جن کے مطابق پراپرٹی اسیسڈ کلین انرجی پر قرضوں میں غیر معمولی توسیع ہے، جس سے مکان مالکان توانائی کی بہتر کارکردگی والی تنصیبات اپنے گھروں میں لگا سکیں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قیمت پوری کر لیں گی. اس وقت اس رقم کے استعمال کی راہ میں کچھ انتظامی رکاوٹیں حائل ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ قرضوں کی ضمانتوں کی مد میں توانائی کا شعبہ $1 بلین مزید حاصل کر سکے گا. مسٹر اوباما ڈیموکریٹک رہنما ہیری ریڈ کی میزبانی میں منعقد کی گئی توانائی کی سالانہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہردم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، یا فرانس میں کتنا ہے، یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
اردو کے ماہر لسانیہ ڈاکٹر سہیل احمد کا انٹرویو کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے. ڈاکٹر صاحب نے اردو ترجمے کے چند مسائل کی نشاندہی کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اردو محض بول چال کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنجیدہ زبان ہے اور اس کے بعض لوازمات طے شدہ ہیں. مزید چند نکات ڈاکٹر سہیل احمد کی زبانی.
ایک خاص رجحان جو اس وقت ہے اردو کے سلسلے میں آسان بنانے کی طرف جو ہے رجحان ہے. بے سوچے سمجھے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو کو آسان کیجیے، لیکن اس کی حد وہ مقرر نہیں کر پاتے کہ بھائی کیا آپ دوسری زبانوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کر سکے ہیں جو آپ اردو سے جس کی توقع رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کی جو اسباب ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، یعنی ان کی کوئی جو ہے منطقی یا اس کی کوئی علمی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. محض وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو کو بہت آسان کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ اردو جسے ہم کہتے ہیں وہ صرف وہ زبان نہیں ہے جو بازار میں بولی جاتی ہے، بلکہ یہ کہ اس کے ایک سنجیدہ اس کے پہلو ہیں، اس کے مختلف ڈسپلنز ہیں جس کو جس میں ہم اردو کو برت سکتے ہیں اور برتی جاتی رہی ہے. تو فی الحال یہ میں لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ کمیونٹیوں، ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو متبادلات ہیں اور مترادفات ہیں ان سے پورا ہمارے یہاں ایک انالوجی چلی آ رہی ہے، پورا ایک سیٹ چلا آ رہا ہے. مثال کے طور پر کمیونٹی ایک ایسا لفظ ہے جہاں پر کہ ہر جگہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کمیونٹی یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ تو بالکل یہ سمجھیے کہ ودیشی ہے تو ہم اس کا متبادل ہم دے ہی نہیں سکتے, یا یہ کہ وہ اس کو کنوے نہیں کر سکتا, وہ کلک نہیں کرے گا. مثال کے طور پر اس کو کئی سیاق کے مطابق اس کو کئی طرح سے ادا کیا جاتا ہے, جیسے کہ معاشروں, آبادیوں, گروہوں, یہ تمام کے تمام ہمارے یہاں متبادلات موجود ہیں. اور اس کو آنکھ بند کر کے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر جو باڈی ہے, ٹیکسٹ کی جو باڈی ہے, اس میں آپ کہیں کمیونٹی بھی استعمال کر لیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لفظ 6 بار آیا ہے ڈیڑھ صفحے کے ایک متن کے اندر, تو آپ 6 کے 6 بار آپ کمیونٹی ہی لکھیں. آپ اس کو مطلب یہ کہ اپنے مزاج سے تو قریب پر لائیں گے نا. کچھ تراکیب ایسی ہیں جو کہ بنتی چلی جاتی ہیں ایک لفظ سے, اور اس کے بعد جو ہے اس کی تصریف ہوتی رہتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی تصریف بہت محدود ہوتی ہے, یہ اسی محدود اور یہ کہ کھلی ہوئی اینالوجی جو ہوتی ہے اس کا فرق ہوتا ہے اس میں. اب جیسے ہم بہت دنوں سے سر مارتے رہے کہ بھائی ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہم کیا لفظ لائیں گے, انہوں نے کہا عورتوں کی اختیار دہی, دوسروں نے کہا عورتوں کو با اختیار بنانا. تو جب اس تصور کو اگر آپ نہیں کیپچر کریں گے تب تک آپ نہیں, مطلب اچھا اصطلاح کیا ہے, اصطلاح کوئی فقرہ نہیں ہوتا, اصطلاح کوئی جملہ نہیں ہوتا, اصطلاح اصطلاح ہوتی ہے, یہ ایک اس کا آفاقی قاعدہ ہے. تو جب آپ اس تصور کو پورے دیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو کسی عہدے پر نہیں بٹھانا ہے, کسی آفس میں لے جا کر جو ہے ٹائپسٹ نہیں بنا دینا ہے, کہیں پروفیسر نہیں بنا دینا ہے. آپ عورت کے مقام و مرتبہ کو, مقام اور اس کے مرتبے کو پہچانیے, اس کو وقار دیجیے, اس کی توقیر کیجیے. تو اب وہاں پر وہ لفظ جو آیا وہ توقیر نسواں کا آیا, اس لیے کہ تعلیم نسواں, آزادی نسواں اور یہ تمام کے تمام آپ کے یہاں چلا آ رہا ہے.
بالکل صحیح.
تحریک نسواں یہ سب چونکہ آپ کے پاس وہ پیٹرن موجود ہے, اس پیٹرن پہ آپ توقیر نسواں رکھیں گے تو بالکل کہیں سے اٹپٹا نہیں لگے گا آپ کو. تو اس حیث پر میں نے کئی اینالوجیز کم سے کم پورا ایک درجن اس کا دیا ہے. تو جب تک ہمارے پاس جو پہلے سے ذخیرہ موجود ہے اس کو کھنگالنے اور اس سے نئی تراکیب وضع کرنے کا, یہ ایک بالکل سمجھیے کافی حد تک فرسودہ خیال ہے کہ ہم جو ہے مینو ان اسی طرح سے ہمیں برتنا چاہیے. بھائی عربی کی مثال ہے, عربی کا مزاج اتفاق سے ایسا ہے کہ وہ اس کی اصوات جو ہیں وہ بہت سے فرینچ اور انگریزی الفاظ سے میں گھل مل جاتی ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکا اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ, اردو سروس, PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں.
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کراچی میں امن عامہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلی سطحی کانفرنس کی صدارت کی، جس میں سیکیورٹی کے اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ کراچی میں رینجرز اور پولیس نے مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف ایک ہمہ جہت کارروائی کا آغاز کر رکھا ہے۔ کراچی سے رپورٹ دیتے ہیں شہزاد حسین۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے منگل کو کور ہیڈ کوارٹر کراچی میں شہر کی امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک اعلی سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کے ٹویٹر پیغامات کے مطابق، چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کو کراچی کی امن و امان کی صورتحال کی تفصیلات بتائی گئیں اور جنرل راحیل شریف نے کراچی آپریشن میں رینجرز، پولیس اور حساس اداروں کی کارکردگی اور عوام کے تعاون کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کراچی کے حالات میں مزید بہتری کے لیے دہشت گردوں، مجرموں اور مافیاؤں کے خلاف بلا تفریق کاروائیوں کی ہدایات دی۔ جنرل راحیل شریف نے کراچی میں دہشت گردی کے مقدمات نمٹانے کے لیے فوجی عدالتوں کی تعداد میں اضافے کی منظوری دی اور پولیس کی استطاعت بڑھانے کے لیے انہیں تربیت کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے کا سامان بھی دیا۔ جنرل راحیل شریف نے کراچی کے علاقے ملیر میں آرمی ڈیفنس سینٹر کے دورے کے موقع پر یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور جوانوں اور افسروں سے خطاب کیا۔ آرمی چیف پیر کو کراچی تشریف لائے تھے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ستمبر 2013 سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن سے شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے۔ کراچی میں نمایاں نمائندگی رکھنے والی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کا الزام ہے کہ کراچی آپریشن میں اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس نے اس مسئلے پر کچھ روز قبل احتجاجاً سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے اور اب حکومت اور ایم کیو ایم کے بیچ اس حوالے سے مذاکرات جاری ہیں۔ یاد رہے کہ ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت بار بار دہراتی رہی ہے کہ کراچی آپریشن بلا تفریق تمام دہشت گردوں اور مجرموں کے خلاف ہو رہا ہے اور کسی ایک سیاسی جماعت یا گروہ کے خلاف نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف دنیا کے اور ممالک کی طرح پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی کے اسٹاک ایکسچینج میں بھی پیر کو شدید مندی رہی تھی، لیکن اقتصادی امور کے ماہر خرم شہزاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگل کو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کچھ بہتری آئی ہے اور ملک کی مختلف شہروں کی حصص منڈیوں کو ملا کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ بھارت اور مصر دہشت گردی کے عالمی خطرے سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کریں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے یہ بیان اپنے قاہرہ کے دورے کے موقع پر دیا۔ نئی دہلی سے تفصیلات بتاتے ہیں سہیل انجم اپنی اس رپورٹ میں۔
بھارت اور مصر نے اپنے باہمی رشتوں کو مزید فروغ دینے کے لیے سلامتی، دفاع، انسداد دہشت گردی اور سرمایہ کاری سمیت کئی اہم شعبوں میں اشتراک و تعاون تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مصر کے دو روزہ دورے پر قاہرہ پہنچنے کے بعد بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے مصری صدر السیسی سے ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے باہمی تبادلہ خیال میں دہشت گردی کی حمایت کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز اور انتہا پسندی کے خلاف مؤثر اور جامع انداز میں لڑائی پر زور دیا۔ سشما سوراج نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے مصر کے ساتھ سلامتی رشتوں کو نئی رفتار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے اسٹریٹجک مفکروں اور پالیسی سازوں کے ایک منتخب گروپ سے خطاب کرتے ہوئے خلیج کے خطے میں داعش اور بھارت کے پڑوس میں طالبان اور لشکر طیبہ کے خطروں کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم آج تشدد اور عدم رواداری میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اس خطے میں القاعدہ اور اب داعش کی نمائندگی کرنے والی اور بھارت کے پڑوس میں طالبان اور لشکر طیبہ کی نمائندگی کرنے والی انتہا پسندی میں اضافہ اس رجحان کا مظہر ہے۔ سشما سوراج نے بھارت اور مصر کے مابین قریبی سیکورٹی تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اطلاعات کے تبادلے اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں تعاون کے سلسلے میں میکانزم وضع کرنے کی تجویز پیش کی۔ دونوں ملکوں نے دفاعی تعاون میں اضافے کے لیے فوجی جوانوں کی تربیت اور دفاعی ساز و سامان کی پیداوار پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سشما سوراج نے امید ظاہر کی کہ ہمارے دفاعی تعلقات میں جو کہ روایتی اور دوستانہ رشتوں پر مبنی ہے مزید تیزی آئے گی. علاقائی امور پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایرانی نیوکلیائی معاہدے سے اشتراک و تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے اور اختلافات میں کمی آئے گی. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اس خطے کے تمام ملکوں کا دیرینہ دوست ہے اور ان سے ہمارا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالم عرب کے ساتھ تعلقات میں بھارت کی زبردست دلچسپی ہے اور ہم فلسطین اسرائیل تنازعہ کے حل کے سلسلے میں پائی جانے والی خواہشوں اور امنگوں کی حمایت کرتے ہیں. ہم اگرچہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تاہم فلسطینی کاز کو ہماری حمایت غیر متزلزل ہے. سشما سوراج نے گزشتہ سال اسرائیل غزہ جنگ میں سیز فائر کے سلسلے میں مصر کے رول کی ستائش کی. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکی اور یورپی بازار حصص میں منگل کے روز اضافہ ہو گیا جبکہ حالیہ دنوں میں مندی دیکھی گئی تھی. حالانکہ چین سمیت ایشیائی منڈیوں میں مندی نظر آئی. نیو یارک کے بازار میں پہلے دو گھنٹے کی ٹریڈنگ میں 2% اوپر چلے گئے. یورپ کے اہم سٹاکس کی شرح میں شام کی ٹریڈنگ میں اضافہ ہوا اور فرینکفرٹ مارکیٹ 5% اوپر چلی گئی. ہنگیری پولیس نے منگل کے روز کہا ہے کہ ایک ریکارڈ تعداد میں تارکین وطن ان کے ملک میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ اندازاً ہزارہ افراد اسی راستے سے مزید داخل ہو رہے ہیں. ہنگری نے سن 2015 میں 1,00,000 سے زیادہ تارکین کا اندراج کیا تھا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں دگنی تعداد رکھتے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 2,100 افراد نے پیر کے روز سرحد پار کی، جو کسی ایک دن میں سب سے بڑی تعداد ہے. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ اسی برس تقریباً 3,00,000 پناہ گزین اور نقل مکانی کرنے والے افراد بحیرہ روم میں عبور کر کے یورپ میں داخل ہوئے ہیں. ان میں سے زیادہ تر اٹلی اور یونان گئے ہیں. یون ایس سی آر کا کہنا ہے کہ صورتحال مستحکم نہیں ہے اور فوری طور پر جامع حل کی ضرورت ہے. لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ اختتام ہفتہ مقدونیا کی سابق ریاست یوگوسلاویا میں داخل ہونے والے انتشار کے شکار ہزاروں افراد اب نسبتاً پرسکون حالت میں ہیں. یو این ایچ سی آر کی خاتون ترجمان ملیسا فلیمنگ کہتی ہیں کہ لوگ 300 یا 400 کے گروپ کی شکل میں آ رہے ہیں. مقدونیا سرحد کی نگرانی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ روزانہ تقریباً 3,000 افراد پناہ کی تلاش میں آتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر شام، افغانستان اور عراق میں جاری کشیدگی کی وجہ سے ترک وطن کرتے ہیں. فلیمنگ کہتی ہیں کہ ترک وطن کرنے والوں اور پناہ کے متلاشی افراد میں کئی عورتیں، بچے اور عمر رسیدہ افراد شامل ہوتے ہیں، جن کی حالت بہت تشویشناک ہوتی ہے.
They're often physically exhausted, they're psychologically traumatized. And very often in need of humanitarian medical
وہ عموماً جسمانی طور پر بہت نڈھال ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور پر بھی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور بعض اوقات انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ ان افراد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. جب یہ پناہ گزین اور تارکین وطن کچھ آرام کر لیتے ہیں تو سربیا کے لیے ہنگری سے گزرتے ہوئے یورپی یونین کے دیگر ملکوں میں بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یو این ایچ سی آر کی اطلاعات کے مطابق جرمنی اور سویڈن نے پناہ کے متلاشی 43% افراد کو پناہ دی ہے. جرمنی نے حال ہی میں کہا تھا کہ اس نے اس برس آنے والے تقریباً 800,000 افراد کو قبول کیا ہے. فلیمنگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ صورتحال مستحکم نہیں ہے اور اس معاملے سے کوئی بھی ملک تن تنہا نہیں نمٹ سکتا، اور یورپی یونین کے 28 رکن ممالک کے درمیان ان مایوس اور محروم افراد کی تقسیم مزید مناسب اور منصفانہ ہونی چاہیے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یورپی یونین کے ممالک کا منصوبہ تھا کہ وہ 40,000 پناہ گزینوں کو یورپی یونین کے رکن ممالک میں پھر سے تقسیم کریں، تاہم اس پر ابھی عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. فلیمنگ کے مطابق یہ مسئلے کا حل نہیں، محض آغاز ہے. یو این ایچ سی آر نے مزید قانونی راستوں کے لیے کہا ہے، مثلاً کسی جگہ مقیم ہونے کے مزید مواقع اور طالب علموں اور کام کرنے والے افراد کے لیے ویزوں کا اجرا وغیرہ، تاکہ لوگ اس جان جوکھم میں ڈالنے والے راستے کا انتخاب نہ کریں. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ملک میں نومبر میں عام انتخابات ہوں گے. ترکی میں جون میں ہونے والے انتخابات کے بعد مخلوط حکومت بنانے کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، لیکن کردستان ورکرز پارٹی یا پی کے کے کرد باغی گروپ کے ساتھ دوبارہ لڑائی شروع ہونے اور داعش کی طرف سے دی جانے والی دھمکیوں کے تناظر میں انتخابات کے بارے میں خدشات اور تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے. استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
ترک سیکیورٹی افواج اور پی کے کے درمیان لڑائی میں اضافہ ہوا ہے. کیونکہ 2013 میں طے پانے والی فائر بندی گزشتہ ماہ ختم ہو گئی تھی. استنبول کی قادر حس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولی ازال نے خبردار کیا ہے کہ تشدد میں اضافے سے نومبر میں ہونے والے عام انتخابات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں.
I'm not even sure that we can hold elections if the violence continues. And that's what I'm afraid of. That is, we may end up not being able to go to elections.
کہتے ہیں کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ تشدد اگر جاری رہا تو انتخابات منعقد کرائے جا سکیں گے, اور اسی کا مجھے خوف بھی ہے. یہ ممکن ہے کہ ہم انتخابات منعقد کروا ہی نہ سکیں. آپ کسی جنگی علاقے میں انتخابات کیسے کرا سکتے ہیں, اور ایسے علاقے میں ہونے والے انتخابات کے نتائج پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ سلامتی کے بارے میں تشویش میں اس وقت اور بھی اضافہ ہوا جب داعش نے گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو میں اپنے ترک پیروکاروں پر زور دیا کہ وہ استنبول کو فتح کریں. تاہم برسلز میں کارنگی یورپ کے ایک وزٹنگ اسکالر سنان اولگین کہتے ہیں کہ تنازع کے دوران انتخابات منعقد کرانے میں ترکی کو کافی تجربہ ہے.
Turkey had elections when PKK terrorism was still continuing, mostly in the 1980s and 90s.
سنان الگن کا کہنا ہے کہ ترکی میں اس وقت بھی انتخابات ہوئے تھے جب PKK کی دہشت گردی جاری تھی, اور یہ تذکرہ ہے 1980 اور 1990 کی دہائیوں کا. لیکن فرق اتنا ہے کہ اس وقت PKK کی دہشت گردی زیادہ تر دیہی علاقوں میں کار فرما تھی, جبکہ اس وقت بیشتر شہری علاقوں میں یہ صورتحال دیکھی جا رہی ہے. ترکی میں کردوں کی اکثریت والے شمال مشرقی علاقے میں واقع شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. یہ علاقے موجودہ لڑائی کا مرکز ہیں. پولیس نے ملک میں مرکزی قانونی کرد نواز پارٹی ایچ ڈی پی کے ارکان کو بھی گرفتار کیا ہے جو جون کے انتخابات میں پہلی مرتبہ پارلیمان میں داخل ہوئی. تجزیہ کار سولی ازال کہتے ہیں کہ ان گرفتاریوں سے آنے والے انتخابات کے لیے مزید خدشات پیدا ہوئے ہیں.
There had been more HDP people arrested in the last wave of arrests than there were PKK or affiliated people.
تجزیہ کار سولی ازال کہتے ہیں کہ حالیہ گرفتاریوں کے سلسلے میں پی کے کے سے منسلک لوگوں کے مقابلے میں ایچ ڈی پی کے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. صدر اردوان کی اے کے پی پارٹی کے لیے اصل خطرہ ایچ ڈی پی کی طرف سے ہی ہے. گزشتہ اختتام ہفتہ سیکیورٹی افواج نے علیحدگی پسندی کے الزامات پر ایچ ڈی پی کے 3 ممتاز میئر صاحبان کو گرفتار کر لیا. مبصرین کہتے ہیں کہ نومبر میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں خدشات کردوں کی اکثریت والے جنوب مشرقی علاقے میں سیکیورٹی میں اضافے اور ہنگامی اختیارات کے استعمال کے ساتھ مزید بڑھیں گے, جس کے بارے میں پیش گوئی کی جا رہی ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
فرانسیسی وکلاء استغاثہ نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے ایمسٹرڈیم اور پیرس کے درمیان سفر کرنے والی ٹرین پر مسلح حملے کے پیش نظر دہشت گردی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات ہمارے آئندہ کے نیوز شوز میں سماعت فرمائیے. امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے صدر براک اوباما سے پیر کو دوپہر کے کھانے پر نجی حیثیت میں ملاقات کی. یہ ملاقات ایسے وقت ہوئی جب قیاس آرائیاں گردش کر رہی ہیں کہ جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدواروں کے دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر جو بائیڈن صدارتی امیدوار کی نامزدگی کی اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے بعد صدر براک اوباما کی انتظامیہ میں شامل دوسری اہم شخصیت ہوں گے. ہلری کلنٹن اس وقت ڈیموکریٹس امیدواروں میں سر فہرست ہیں. صدر براک اوباما کی مدت صدارت 2017 کے اواخر میں ختم ہو جائے گی, اور وہ ملک کے آئین کے مطابق تیسری مرتبہ اس منصب کے لیے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. صدر نے اب تک کسی ممکنہ صدارتی امیدوار کی حمایت نہیں کی ہے, اور وہ تواتر سے بائیڈن اور ہلری کلنٹن دونوں کی تعریف کرتے رہے ہیں.
The president has indicated his view that the decision that he made, I guess,
وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے مطابق صدر براک اوباما پرائمری انتخابات میں کسی بھی ڈیموکریٹک امیدوار کے نام کی توثیق کر سکتے ہیں, لیکن بالآخر اس امیدوار کی حمایت کریں گے جسے باضابطہ طور پر نامزد کیا جائے گا. جوش ارنسٹ نے یاد دلایا کہ صدر براک اوباما کہہ چکے ہیں کہ جب انہوں نے 2008 کے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کو بطور نائب صدر نامزد کیا تھا تو وہ ان کا بہترین سیاسی فیصلہ تھا. ایک اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کا خیال ہے کہ بائیڈن ایک سخت مخالف ہو سکتے ہیں, لیکن بائیڈن پچھلی 2 مرتبہ صدارتی دوڑ میں ہار چکے ہیں. اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
21 اگست 2013 کو شامی حکومت کی فورسز نے ایک وحشیانہ جرم کا ارتکاب کیا. انہوں نے دمشق کے نواحی علاقے غوطیہ کی شہری آبادی پر سیرین گیس کے ساتھ حملہ کیا جو اعصابی نظام کو متاثر کرنے والا ایک کیمیائی ہتھیار ہے. اس حملے میں سینکڑوں چھوٹے بچوں سمیت 1000 سے زیادہ شامی باشندے ہلاک ہو گئے اور مزید ہزاروں افراد زخمی ہوئے. اس کارروائی کی فوری طور پر عالمی سطح پر مذمت کی گئی اور امریکی فوجی حملوں کا خطرہ پیدا ہو گیا. نتیجتاً شام کے صدر بشار الاسد کو مذاکرات کی میز پر لایا گیا. بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے ساتھ ساتھ کیری لاروف فریم ورک نے شام کو کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن میں شامل ہونے اور کیمیائی ہتھیاروں کے اپنے اعلان کردہ ذخیروں سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا. پھر ان ہتھیاروں کو بحری جہازوں کی مدد سے شام سے باہر لے جایا گیا اور تباہ کر دیا گیا. تاہم کسی کو بھی 21 اگست 2013 کو ہزاروں شامی باشندوں کی خوفناک ہلاکتوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. شام کے عام شہریوں کے خلاف حملے جن میں اب زیادہ تر کلورین گیس استعمال کی جا رہی ہے جاری رہے ہیں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بیرل بم گرائے جا چکے ہیں. غوطیہ پر حملے کے لگ بھگ 2 سال بعد 7 اگست کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد 2235 منظور کی جس میں شام عرب جمہوریہ میں ان افراد اداروں گروپس یا حکومتوں کی شناخت کے لیے ایک مشترکہ تفتیشی طریقے کی تشکیل پر زور دیا گیا ہے جو کلورین یا کسی بھی دوسرے زہریلے کیمیائی مادے سمیت کیمیائی مادوں کے ہتھیاروں کے طور پر استعمال کے ارتکاب کرنے، اسے منظم کرنے، سرپرستی کرنے یا کسی بھی انداز میں ان میں ملوث تھے. یہ طریقہ کار اس وقت نافذ العمل ہوگا جب کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق ادارے کا حقائق کی چھان بین کرنے والا مشن یہ تعین کر لے گا کہ شام میں پیش آنے والے کسی مخصوص واقعے میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال یا ممکنہ استعمال ہوا تھا. اس کا مقصد بالآخر کسی مواخذے کے لیے حقائق کی کوئی مشترکہ بین الاقوامی بنیاد کی تشکیل دینا ہے. اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی مستقل مندوب سمانتھا پاور نے کہا کہ جب تک ہم نے آج کی قرارداد منظور نہیں کی تھی اس تعین کے لیے کہ ایسے حملوں میں کون ملوث تھا کسی واضح اگلے اقدام کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ ذمہ دار فریقوں کی نشاندہی سے متعلق واضح اشارے بھی موجود تھے. تب بھی تفتیش کاروں کے پاس ان کی جانب انگشت نمائی کا کوئی اختیار نہیں تھا اور اسی وجہ سے شام میں کسی سزا سے کھلی بریت کے پہلے سے موجود احساس کو مزید تقویت ملی. سمانتھا پاور نے کہا کہ وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کے ذمہ دار اور ان میں ملوث تمام دوسروں کے لیے استثناء ہمیشہ برقرار رہے گا، یعنی وہ افراد جنہوں نے کیمیائی حملوں کا حکم دیا تھا، جنہوں نے ہتھیاروں میں کیمیائی مادے بھرے تھے، جنہوں نے کیمیائی بم گرائے تھے، وہ آج ان تمام قصورواروں پر نظر ڈالیں جو خود کو ان کارروائیوں کا جواب دینے پر مجبور پا رہے ہیں جن کا ارتکاب انہوں نے برسوں پہلے یا حتیٰ کہ عشروں پہلے کیا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ مشترکہ تفتیشی طریقے کے ذریعے اکٹھے کیے گئے شواہد نہ صرف اس بارے میں ایک ریکارڈ کے طور پر موجود رہیں گے کہ کیا کچھ کیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کس نے یہ کیا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial. پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرٹ تھیراپی سے بچوں کی ذہنی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں. سامعین, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ننھے منے بچوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کی بھی ذہنی الجھنیں ہو سکتی ہیں, جنہیں اگر بر وقت نہ سلجھایا جائے تو بچوں کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی وجہ سے برطانیہ میں 2002 میں 5 سے 16 برس کی عمر کے بچوں کے لیے, جن کے رویے دیگر بچوں سے مختلف تھے یا جو کسی جذباتی کشمکش کا شکار تھے, آرٹ روم پروگرام کا آغاز کیا گیا.
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories. His stories literally pop off the page.
اس وقت پورے برطانیہ میں 9 آرٹ روم پروگرامز چلائے جا رہے ہیں. پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک 1,00,000 سے زائد بچے اس کا حصہ بن چکے ہیں. دی آرٹ ان سائیکو تھراپی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق, تحقیق دانوں کو معلوم ہوا کہ جب بچے اس آرٹ کلاس میں حصہ لیتے ہیں تو آرٹ کلاس کے اختتام پر ایسے بچوں کے رویے میں مثبت تبدیلی اور ڈپریشن میں واضح کمی نوٹ کی گئی. آرٹ کلاسز کے باعث ان ننھے منے بچوں کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھا اور ان کے رویوں میں واضح طور پر تبدیلی نوٹ کی گئی. ان آرٹ رومز میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جہاں پر بچے اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں اور جہاں پر بچے آرٹ کے ذریعے اپنی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکیں. اس سے انہیں اپنی ذات کے حوالے سے الجھنیں آرٹ کی شکل میں باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے.
Rainbow. I don't know how to draw rainbows. You do one like this. First draw like this.
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے بچے اسکول کے ماحول میں بھی اپنی ذات کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں. آرٹ کے ذریعے بچوں کو نہ صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ میسر آتا ہے بلکہ ان کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے. مختلف رنگوں کے پینسل سے کھیلنے کی وجہ سے بچے بہتر محسوس کرتے ہیں, ان کی ذہنی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں اور انہیں اپنی زندگی بامقصد دکھائی دیتی ہے.
So she can draw in the inside. Give her lots of those.
یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu voa.com.
His stories literally pop off the page.
Shehnaaz Nafees, Voice of America, Washington.
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urdu voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urdu voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. سوشل میڈیا پر آج کل پانڈا کے ایک چھوٹے سے بچے کی تصاویر بہت چرچے میں ہیں. جی ہاں سامین, یہ واشنگٹن کے چڑیا گھر میں پیدا ہونے والا ایک ننا منا پانڈا ہے. واشنگٹن کے قومی چڑیا گھر میں پانڈا میجیانگ نے ایک بچے کو جنم دیا ہے. بچے کی پیدائش کی خبر کو کئی بلیٹنز میں بار بار نشر کیا گیا اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پانڈا کے اس خاندان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. سمتھسونین کے قومی چڑیا گھر کی طرف سے جاری ایک طویل بیان کے مطابق ایک طبی ٹیم اس وقت میجیانگ کے پاس موجود تھی جب اس نے بچے کو جنم دیا. جنم لینے والے بچے کی جنس کا تعین کچھ دنوں بعد کیا جائے گا. چڑیا گھر کی ڈائریکٹر ڈینس کیلی نے کہا ہے کہ ہم سب بہت خوش ہیں. بچہ اس وقت بہت کمزور ہے اور اس کا سائز بہت چھوٹا ہے، یعنی 4 سینٹی میٹر، لیکن ہم جانتے ہیں کہ می جیانگ ایک اچھی ماں ہے. چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ جانوروں کے معالجوں نے می جیانگ میں حمل کی صحیح یا ملتی جلتی علامات ظاہر ہونے کے ایک ماہ بعد پہلی بار 19 اگست کو اس کے حاملہ ہونے کی تصدیق کی تھی. ان علامات میں گھونسلہ بنانا، اپنے پنجرے میں زیادہ وقت گزارنا اور زیادہ وقت تک سونا اور کم کھانا شامل ہے. می جیانگ نے زیادہ تر وقت کھلونوں کو پکڑنے اور چومنے میں صرف کیا. جانوروں کی معالجوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ می جیانگ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران زیادہ وقت تنہائی میں اپنے بچے کے ساتھ گزارے گی. چڑیا گھر کی انتظامیہ نے ماں اور بچے کو خاموش ماحول فراہم کرنے کے لیے ان کے رہنے کی جگہ کو نئے اعلان تک عام لوگوں کے لیے بند کر دیا ہے. جانوروں کے معالجوں نے وسطی چین میں ایک ریسرچ سینٹر میں موجود نر پانڈا سے حاصل ہونے والے تخم سے می جیانگ میں حمل مصنوعی طریقے سے ٹھہرایا تھا. می جیانگ مادہ پانڈا اس سے پہلے 2 بچوں تائشان اور باؤ واؤ کو جنم دے چکی ہے جو دونوں زندہ ہیں. تائشان کا جنم 2005 میں ہوا اور وہ اب چین میں موجود ہیں. باؤ واؤ 2 سال قبل پیدا ہوئی اور وہ اب بھی چڑیا گھر میں موجود ہیں اور وہ 4 سال کی عمر تک یہی رہے گی. تائشان اور باؤ واؤ بھی دونوں مصنوعی تخم ریزی کے ذریعے پیدا ہوئے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، یا فرانس میں کتنا ہے، یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کونسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہر دم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ، پی او باکس 1353، اسلام آباد. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنی میزبانی گفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
ہیں۔